متعلق جو قرآن حکیم نے بتایا وہ بالکل حق اور سچ ہے. جتنے قرآن میں احکامات ہیں بالکل وہ حق ہے. رب العالمین کی شان جو قرآن نے بیان فرمائی وہ بالکل حقیقت پر مبنی اور حق اور سچ ہے. اگر کوئی دنیا کا آدمی قرآن حکیم کو اس انداز سے مانتا ہے اور اس کی سچائی تسلیم کر کے اس پر ایمان لے آتا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو اس کا تو ایمان ہے قرآن پر, وہ قرآن پر ایمان لانے والا ہے. لیکن اگر کوئی یہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن کو مانتا ہوں لیکن جب قرآن حکیم اللہ کی شان بیان کرتا ہے تو وہ اس کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان قرآن پر نہیں. آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ اس وقت دنیا جو قائم ہے اس کے اندر اعداد و شمار کے مطابق کم و بیش 6.5 ارب انسان ہیں. انسانوں میں سے ٹھیک ہے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے بھی منکر ہیں اور اسلام کے بھی, لیکن کتنے کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے لیکن اس دعوے کے باوجود وہ اللہ کی کتاب کو جیسے ماننے کا حق تھا وہ نہیں مان. تو صرف دعویٰ کرنے سے تو کوئی آدمی مومن نہیں بن جاتا. مثال کے طور پر قرآن حکیم نے ایک گروہ کے متعلق بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا ایک لوگوں کا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر, لیکن رب العالمین جواب میں فرماتا وما هم بمؤمنین, وہ ایمان والے نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو بھی. اگر آپ ایک دوسری سورت کو پڑھیں تو وہاں یہی گروپ یہ دعویٰ کرتا ہے نہ شہادو انا کل رسول اللہ, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. ان کے اس دعوے کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انا کل رسول اللہ, یہ تو سچی اور پکی بات ہے, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ولاکن المنافقین لکاذبون, لیکن منافق جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آپ کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتے, صرف ان کا یہ دعویٰ ہے. اسی طرح آج ہم اسلام کے نام لیوا بھی اسی دھوکے میں ہیں. کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں, اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, خصوصاً آج کل جو موجودہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن حکیم ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں, فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سارے دعوے ہیں. دعوے کی صداقت کے لیے یہ ثبوت چاہیے کہ کیا واقعی جس طرح جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہم لوگ بالکل اسی طرح قرآن کی ہر بات کو مانتے ہیں. اگر ہم اس دعوے کے ساتھ یہ ثبوت بھی ہم زندگی میں اپنے عقائد سے، ایمانیات سے اور اعمال سے یہ ثبوت مہیا کر لیتے ہیں تو واقعی ہمارا دعویٰ سچا ہے. لیکن اگر ہم دعوے دار ہیں لیکن ہم یہ ثبوت مہیا نہیں کر سکے تو پھر ہم اس دعوے میں جھوٹے. اور سب سے بڑی مار جو اس قوم پر پڑ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس قوم کے بڑے بڑے دانشور اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا ہی کہہ دیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو، قرآن حکیم کو مانتے ہیں، بس اتنے کہنے سے ہمارا ایمان قائم ہو گیا. لیکن کوئی عقل مند یہ نہیں مان سکتا. ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں پاکستان کے قانون کو مانتا ہوں، لیکن پھر وہ ڈاکے ڈالتا ہے، چوریاں کرتا ہے، اغوا کرتا ہے، سارے قانون شکریاں کرتا ہے اور دعوے دار ہے کہ میں پاکستان کے قرآن قانون کا احترام کرتا ہوں، مانتا ہوں. تو کیا اس کے اس دعوے کو کوئی مان لے گا کہ واقعی یہ اللہ کہ اس ملک پاکستان کے قانون کو مانتا ہے؟ ساری دنیا کہے گی کہ یہ پاکستان کے قانون کا مذاق اڑاتا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے پاکستانی قانون کا. تو کیا یہی اصول قرآن پہ لاگو نہیں ہوتا کہ دعویٰ ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن اس کے اعتقادی ایمانی عقائد کو جب سنا جاتا ہے اور اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے تو سراسر ہر عقیدہ اور ہر عمل اس کا قرآن کے خلاف ہے. تو کون مان سکتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں؟ مثال کے طور پر قرآن حکیم دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دنیاوی مجازی جو حکومتیں ہیں، یہ دنیاوی مجازی جو عدالتیں ہیں، یہ دنیاوی اور مجازی جو طاقتیں ہیں، قیامت کے دن یہ سب ختم ہو جائیں. کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، وہاں اللہ کے سوا کوئی عدالت نہیں ہوگی، وہاں کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے فیصلے کو کسی دوسری طاقت کے سامنے چیلنج کر دیا جائے یا اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹھکرا دے. لمن الملک اليوم، قیامت کے دن میدان معاشر میں پوری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی اور مرنے والی اور دوبارہ زندہ ہونے والی انسانیت کے سامنے یہ سوال کیا جا رہا ہوگا کہ آج حکومت کس کی ہے؟ جواب میں یہ آیت پڑھی جائے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو واحد ہے اور بہت غالب ہے، آج صرف اس کی حکومت ہے، اس کی عدالت ہے، اس کی طاقت ہے. دنیا کی ساری طاقتیں، بادشاہتیں، عدالتیں ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے، دنیا میں انبیاء علیہ السلام بھی عدالتیں کرتے تھے، خلفاء راشدین کی بھی عدالتیں تھیں، قاضی بھی عدالت کرتے تھے، لیکن آج خلفاء راشدین کی عدالت، قاضیوں کی عدالت، انبیاء علیہ السلام کی عدالت، یہ سب ختم. آج صرف ایک اللہ کی عدالت ہے، آج فیصلہ صرف اللہ ہی کا منظور ہوگا، اور یہ ایسا اٹل فیصلہ ہوگا کہ اس کا کوئی کہیں اپیل نہیں ہوگی. لا معقب علی حکم ہی، اللہ کے حکم آنے کے بعد اس کے خلاف کوئی کارگزاری نہیں ہو سکے گی. یہ اللہ کی کتاب نے ایک نقشہ پیش کیا ہے قیامت کے دن اللہ کی حکومت کا. لیکن آج دنیا کے اگر تم ایمانیات کو جا کر جانچو پڑتال کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی عدالت کا فیصلہ منظور اور نامنظور دونوں طرح سے ہوگا. کتنے ویر ہوں گے جو اپنے غلط مریدوں کو لے جا کر جنت میں داخل کر دیں گے.
موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو قوم سے تھے لوگ جو یہ پیری مریدی کی بیعت کرتے تھے اور تصوف تھا اور یہ سارے سلسلے جاری تھے، ان چیزوں کا اسلام کے اندر کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ اسلام کے مقابلے میں یہ چیزیں بنائی گئی تاکہ قرآن حکیم کا انکار بڑی آسانی سے ہمیں کرنے کا ایک ڈھنگ آتا ہے. اس لیے آج سے لے کر قیامت تک جب بھی تم دیکھو گے لوگوں نے انہی لوگوں کو اللہ کا ہر معاملے میں شریک بنایا اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا بڑی آسانی سے انکار کر، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی نہ اللہ کی توحید رہنے دی، نہ اس کی کبریائی، نہ اس کی حکومت، نہ اس کی عدالت، اور نہ ہی اس کے فیصلے کو سراپوں پر تسلیم کیا گیا. وہاں بھی انہوں نے اللہ کے قریب بنا دیے. یہاں ملتان میں تمہارے اس وقت ایک شیخ صاحب ہے، بقول اس کے ساتھ پاس آنے جانے والے لوگوں کی، وہ کیسا رہتا ہے کہ مجھے اچھی طرح دیکھ لو تاکہ کل قیامت کے دن مجھے پہچاننے میں تمہیں آسانی ہو، کل تم مجھے پہچان سکو. ایک تب اللہ کا ہوگا، دوسرا تب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان تیسرا تب میرا ہوگا. میرے مرید کو، میرے ماننے والے عقیدت مند کو رب العالمین نے فیصلہ دے کر جہنمی قرار دیا، میں اس کو کبھی بھی جہنم میں نہیں جانے دوں گا. آپ کہہ دیں گے سرسری طور پر یہ غلط آدمی ہے، لیکن اگر آپ اتنے صوفیوں کی کتابیں پڑھیں تو وہاں بھی انہوں نے لکھا ہے بستی میں کوئی آدمی مر گیا، سارے بستی والے جنازے کے ساتھ گئے، وہاں بستی میں ایک بہت بڑے پیر صاحب رہتے تھے، وہ اس کا خلیفہ بھی جنازے میں شامل ہوئے، سارے قبرستان گئے اس کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد سارے ہی واپس چلے آئے، لیکن پیر صاحب اور اس کے خلیفہ قبر پہ ٹھہر گئے. پیر صاحب اپنے معمولات کے مطابق قبر پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگ گئے، خلیفہ صاحب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یکایک خلیفہ نے دیکھا تو پیر صاحب کا چہرہ بگڑ گیا، رنگ اڑ گیا، طبیعت خراب نظر آئی. کچھ دیر کے بعد چہرہ پھر صحیح ہو گیا. جب پیر صاحب اپنے معمولات سے فارغ ہوئے اور چلنے لگے تو خلیفہ نے دریافت کیا کہ جناب والا، میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ یکایک تبدیل ہو گیا تھا، کیا وجہ؟ سنا پیر صاحب نے کیا کہا؟ کہ ہاں، یہ میت جس کو ہم نے دفن کیا اس کو عذاب دینے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے کو دیا. تو جب میں نے دیکھا فرشتوں کو کہ یہ عذاب والے فرشتے آئے ہیں اور اس کی خیر نہیں، تو میرا چہرہ یکایک بدل گیا. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس میت کا بھی اور میرا بھی عثمان ہارونی قبر کے اندر تشریف لے آیا، اور آتے ہی فرشتوں سے کہا قبردار اگر اس کو ہاتھ لگایا تو. فرشتے حیران ہو گئے کہ اب کیا کریں، یہ کہتا ہے ہاتھ نہ لگاؤ، اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو عذاب دو، سزا دو. اتنے میں اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہوا، اس پیر صاحب سے کہو کہ یہ تیرا مرید صرف میں اللہ ہی کا نافرمانی نہیں تھا، تیری بات سے نہیں مانتا تھا، تیرا بھی نافرمان تھا. دیکھو اللہ کو جان چھڑانے کے لیے پیر صاحب کو یہ بتانا پڑا کہ یہ صرف میرا نافرمان نہیں ہے، تیرا بھی نافرمان ہے. لیکن پیر صاحب نے آگے سے کیا کہا؟ کہا اور بار یہ میرا نافرمان ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. آخر کار لکھنے والے نے لکھا کہ رب العالمین نے ہار مان لی اور فرشتوں سے کہا کہ واپس آ جاؤ اور اسے کہہ دو کہ تیری وجہ سے ہم نے اس کو بخش دیا. یہ تشدد، یہ زور آوری، یہ اللہ کے احکامات کو بدل دینا، یہ صرف قیامت کے دن کے لیے نہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ ہی اس زمین پہ رہ کر اس زمین سے موت کی صورت میں قبر میں جانے پر بھی انہوں نے ہمیشہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے. اور یوں اللہ کی کتاب کا انہوں نے کھلے بازار میں انکار کیا ہے. ایک پیر صاحب کو مرید کہتا رہا کہ مجھے لڑکا دے دو. اس کی بیوی کو عمل ہو گیا، مہینے پورے ہو گئے، بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی پیدا ہو. مرید صاحب پریشان ہوا، غصے میں آیا، پیر صاحب کے پاس گیا کہ مانگا تھا لڑکا، ملی لڑکی. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ملی لڑکی. کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس نے کہا یہ ہے میری گود میں. کہا دیکھو اس کو. اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ کیا بن گیا؟ یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، وہ جوانی ہی میں مر گیا. مائی صاحبہ دوڑتی ہوئی پیر کے پاس گئی کہ میں بڑھیا کا اور بیوہ کا ایک ہی سہارا تھا جو آج مر گیا. پیر صاحب نے پوچھا کتنی دیر ہوئی؟ کہا بس تھوڑی دیر ہوئی ہے. اوپر نگاہ ڈالی تو اسرائیل ملک الموت فرشتہ جا رہا تھا، ہاتھ مارا اسے پھینک لیا، تھپڑ مارا اس کی آنکھ نکال دی، روحوں کا تھیلا لیا سارے چھوڑ دیے. اس کا بچہ کیا زندہ ہو گیا؟ سارے مر جانے والے زندہ ہو گئے. فرشتہ ہوتا ہوا اللہ کے پاس پہنچا کہ میری آنکھ نکال دی. اللہ نے آرڈر دیا آنکھ ٹھیک ہو گئی. اللہ نے ڈر کر پوچھا یہ بتاؤ میرے اوپر تو ناراض نہیں تھا؟ اگر وہ بھی میرے اوپر ناراض ہو گیا تو میری ربوبیت بھی خطرے میں. یہ ایک واقعہ ہے. ساری زمین پر تو بغیر ان کی کتابوں کے ایسے حوالے پھیلا دو شاید زمین تنگ ہو جائے، حوالے پورے نہ آئے. کیا یہ ایمان ہے قرآن پر؟ اسی کو کہا جائے گا قرآن پر ایمان؟ انفاس العارفین ایک مشہور کتاب ہے تصوف کی، اس کو آپ پڑھیں، اردو میں عام دکانوں سے مل جاتی ہے. اس میں لکھا کہ ایک ابو رضا محمد نامی ایک ولی تھا جا جس کو یہ لوگ ولی کہتے ہیں. ان کے ولی اور قرآن کے ولی کے درمیان ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. ولی سے ایک مرید نے جا کر سیکھا کہ آپ کیا ولی ہیں, کیا اللہ والے ہیں, آپ کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں. پہلے ولی یہ کر دیتے تھے, پھر سب کو جوش آ گیا اور یوں نگاہ اٹھائی تو آگے درخت کے نیچے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا, نگاہ ڈالی وہ وہی تڑپ کر مر گیا. موت سے اعتراض کرنے والے سے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ زندہ ہے یا مر گیا. اس نے دیکھا تو واقعی وہ مر گیا تھا. واپس آ کر بتایا کہ جناب وہ تو مر گیا. کہا بتا اس کو زندہ کروں یا اسی طرح مردہ رہنے دوں. اس نے کہا جناب مہربانی اعتراض میں نے کیا, بارہ وہ غریب کیا, اس کو زندہ کر دو. دوبارہ نگاہ ڈالی تو وہ زندہ ہو گیا. اس کا نام بھی بتایا کہ وہ رحمت اللہ نامی آدمی اور قوم کا بولچی تھا. کتاب پڑھیں گے یہ سارے والے آپ کو ملیں گے. اب بتاؤ قرآن مجید میں یہ جو صفت آئی ہے کہ یہ شان اللہ کی ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قرآن نے اتنی بڑی کائنات میں ایک آدمی کا نام لیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اللہ رب العزت کی یہ شان نمرود کے سامنے بیان کی تو نمرود نے بھی آگے سے یہی کہہ دیا آنا او ہی وہ بھی کہ میں بھی زندہ کر لیتا ہوں اور مار لیتا ہوں. لیکن اس بے وقوف کو تو موت اور زندگی کی سمجھ ہی نہ آئی. اس نے کیسے کیا بھلا, جس کو اس نے فیصلہ دیا تھا پھانسی کا اس کو چھوڑ دیا, دیکھو زندہ کر دی, اور جس کو اس نے چھوڑ دیا تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا, دیکھو مار دیا. اس کو تو زندگی اور موت کی سمجھ ہی نہ آئی, لیکن اس صوفی کو تو سمجھ آ گئی. وہ پوری طرح اسی طرح زندہ کیا جس طرح اللہ زندہ کرتا ہے اور اسی طرح مار دیا جس طرح اللہ مارتا ہے. تم بات نہ کم بمبا دے موت کم اللہ کم تشکر. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ آدمی گئے تھے کوتور پر, وہاں سے اللہ کی طرف سے آواز آئی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوتی تھی. تو ان آدمیوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی اور وہی سارے مر گئے کہ اتنا بڑا تمہارا سوال کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہو تم عام آدمی. سوال اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم کہ تمہیں ہم نے مار دیا, اور واقعی بالکل مر گئے تھے, مردہ تھے, روحیں نکل گئی. اور پھر رب العالمین نے آرڈر دیا تو پھر روحیں واپس آئیں اور پھر وہ زندہ ہو گئے اور بقایا زندگی گزاری. اللہ کی تو یہ شان ہے, لیکن اس بناوٹی ولی نے بھی یہ کر کے دکھا کر اللہ کی شان کے اندر ڈاکہ ڈالا کہ یہ صرف کام اللہ کا نہیں, یہ ہم بھی کر لیتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں اور زندہ بھی کر لیتے ہیں. جب یہ عقائد دنیا پر, جب تمہاری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا اور آج بھی تم ان کے مرید ہو تو بتا سکتے ہو کہ پھر تمہارا ہمارا ایمان قرآن پر کیسا ہے؟ اس لیے ایمان بالقرآن کے لیے ضروری ہے کہ قرآن جو کچھ فرماتا چلا جائے ہم مانتے چلے جائیں. ایک اور مثال سنی, قرآن فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. ارے زمین پر رہنے والے انسانوں، اس زندگی کے بعد ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر کہ اس وقت تم سارے میت بن جاؤ گے. میرا وقت آ گیا میں میت بن گیا، اس کا وقت آ گیا یہ میت ہو گیا. لیکن یہ تمہارا میت ہونا گھنٹہ دو گھنٹے پہاڑ دو پہاڑ دن دو دن کے لیے نہیں ہے. تم میں یومل کی آمد ہے تو باسون، تم قیامت تک مردہ رہو گے، میت رہو گے، اور قیامت والے دن تمہارے دوبارہ نیا وجود بنا کر اس میں روح ڈال کے تمہیں زندہ کر کے میدان معاشر میں کھڑا کر دیا جائے گا. اب یہ قرآن نے ہمیں موت کا فلسفہ بتایا کہ جب بھی کبھی کسی انسان پر موت آتی ہے، چاہے وہ ولی ہو، صدیق ہو، اصحابی ہو، تابعی ہو، کوئی کافر ہو، مومن ہو، انسان ہے، اس پر جب موت آئے گی تو کیا بن جائے گا؟ میت. اور قیامت تک یہ اس کا جسم کیا رہے گا؟ میت. اور قیامت والے دن دوسرا وجود بنا کر مٹی سے اس کے اندر روح ڈال کے اللہ دوبارہ زندگی دے کر میدان معاشر میں کھڑا کر لے گا. یہ ہے موت کے متعلق قرآن کا اعلان. اب تم دنیا میں جاؤ، بھاگو، موریوں کے پاس جاؤ، عبدوں کے پاس جاؤ، قاریوں کے پاس جاؤ، مفتیوں کے پاس جاؤ، مفسروں کے پاس جاؤ، سکاتروں کے پاس جاؤ، وہ کیا کہیں گے تمہیں؟ ادھر آدمی کی موت آئی، اس کو غسل دیا، کفن دیا، اور جنازہ پڑا اور دفن کیا. دفن کرنے والے ابھی واپس ہوئے اور یہ قبر میں دوبارہ زندہ ہو گیا. اب بتاؤ، یہی مانا ہے قرآن کو ماننے کا کہ قرآن نے موت کا کیا مطلب کا وعدہ کیا کہ یہ موت جو انسان پر آتی ہے اس جسم میں روح واپس نہیں لوٹتی، اور یہ قیامت تک جسم و روح جدا رہتے ہیں اور یہ جسم میت رہتا ہے. لیکن اس مولوی نے کہہ دیا، پیر نے کہہ دیا، وہ تو زندہ ہو گیا. اب تم فیصلہ کرو. قرآن سب کہتا ہے یا اس مولوی نے سب کہا؟ تم کیوں کہہ رہے ہو قرآن سچ کہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر قرآن کو یہ کہیں کہ سچ نہیں کہہ رہا تو یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے. لیکن باہر جا کر تم کہو گے کہ قرآن اسی کو سچ سمجھ آیا ہے. یہ جو لوگ قبروں میں مردوں کو زندہ مانتے ہیں، کیا قرآن ان کو سمجھ نہیں آیا؟ قرآن آگے چلتا ہے، قرآن کہتا ہے ان تم نہ یسو دعا تم، اگر اس کو پکارو تو سنتا ہی. یہ کہتے ہیں سنتا. قرآن کہتا ہے وہاں نظروں میں نہیں یلو بندو اللہ لا یسجیب رو لا یوم القیامہ، قیامت تک قبر پر کھڑے ہو کر کوئی اس وفات پانے والے کو پکارتا رہے، قیامت آ جائے گی اور اس میت سے جواب نہیں آئے گا. ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں تو فلاں قبر سے جواب آیا، فلاں قبر سے جواب آیا، فلاں قبر سے جواب. یہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اب بتاؤ قرآن سچا ہے یہ سچا؟ قرآن نے اس کو یوں بھی سمجھایا، آلہم ارجن یمشون بہا، کیا اس میت کے پاؤں ہیں جو چلیں؟ عملہم ایدی یمشون بہا، کیا اس کے ایسے ہاتھ ہیں جو پکڑے؟ عملہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کی آنکھیں ہیں جو دیکھیں؟ عملوں آزانو یسمعون بہا، کیا اس کے کان ہیں جو سنیں؟ قرآن کیا بتانا چاہتا ہے؟ نہ اس کے چلنے والے پاؤں، نہ پکڑنے والے ہاتھ، نہ دیکھنے والی آنکھیں، نہ سننے والے کان. ان کا کہنا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ چلتے بھی ہیں، وہ پکڑتے بھی ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ قبر سے باہر بھی آتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، واپس بھی جاتے ہیں. تمہیں یاد ہوگا اخباروں میں، ڈائجسٹوں میں ایک طاہر القادری کا بیان چھپا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں بھی ملنے گیا بڑی جرأت کے ساتھ. جب میں سامنے ہوا، سلام دعا ہوئی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرما تھے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ پاکستانیوں پر میں ناراض ہوں اور جا رہا ہوں، تو میں نے بڑی محنت سماجت کر کے ان کو ٹھہرایا، اور وہ ٹھہرے اس شرط پر کہ میں کھانا پینا کا انتظام میں کروں اور پھر واپسی کا کرایہ بھی میں مہیا کروں. تو آ گئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں، آ گئے، کھایا پیا، کرایہ بھی واپسی کا لے کر گئے. یہ ہے ایمانیات جو دنیا کے دل و دماغ میں آج کل موجود ہے، کہ وہ دنیا میں واپس آ کر کھاتے پیتے ہیں اور اس دنیا کی سواریاں استعمال کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. ہزاروں واقعات ایسے بڑے بڑے، بعض لوگ اپنے کمرے میں چارپائی پر بہترین شاندار ریشمی بستر لگا کر رکھتے ہیں، کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی سب تشریف لاتے ہیں. لیکن افسوس کہ ایک ہی کمرہ ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اسی کمرے میں قبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی، پھر اسی کمرے میں ہی دوسری قبر بن گئی صدیق اکبر امی عائشہ کے باپ کی، پھر اسی کمرے میں قبر بن گئی تیسری عمر خطاب کی. لیکن امی عائشہ نے بتایا زندگی جو اسی کمرے میں گزاری، مرتے دم تک کبھی نہیں فرمایا کہ آج رات میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر تشریف لا کر میرے سے ملاقات کر کے گئے. کبھی نہیں فرمایا کہ آج ابو آئے تھے، کبھی نہیں فرمایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حفصہ کے باپ عمر آئے تھے سلام دعا لینے کے لیے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ قرآن پر ایمان کیسا ایمان ہے، قرآن کیسا ہے. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی حقیقت اپنی امت پر واضح کر دیں تاکہ آپ کے متعلق سارے مسلمان ایک ہی عقیدہ رکھیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر اپنی امت کو زندگی بھر سناتے رہے، اور آج تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کر فرما رہے ہیں کہ انسانوں، لوگوں، قیامت تک آنے والوں، میں تمہارے جیسا آدمی بشر انسان ہوں. البتہ میری شان بڑی بلند کہ مجھے نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ ان سے پہلے کتنے اللہ کے رسول آئے؟ مما محمد اللہ رسول کب خلط من قبل ہی رسول. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں اور ان سے پہلے 124,000 کم و بیش اللہ کے رسول آئے. اور سب کیا تھے؟ کیا تھے؟ بشر تھے. اسی قوم میں سے مقرر ہوئے تھے, اسی امت کے وہ رشتے دار تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے, عبداللہ ان کے باپ کا نام تھا, دادے کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. تو یہ مکے والوں کے کیا تھے؟ رشتے دار. یہ ان کی پھپھو ہے, یہ ان کا چچا ہے, یہ چچا داد بھائی ہے, یہ پھپھو داد بھائی ہے, یہ مامو داد بھائی ہے. تھے رشتے دار کے نہیں؟ اگر نبی کریم سسم کی ذات مقدس انسان نہیں تھے, بشر نہیں تھے, آدمی نہیں تھے, تو پھر یہ چچا کیوں, یہ پھپھو کیوں, یہ بیٹیاں کیوں, یہ داماد کیوں, یہ سسر کیوں, اور یہ بیویاں کیوں, یہ سالے کیوں؟ جبریل امین اور سارے فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ دھوپ سے. جن کس سے پیدا ہوئے؟ آگ سے. انسان کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے. تو کیا فرشتوں کا بھی کوئی سسر ہے؟ فرشتوں کی بھی بیویاں ہیں, فرشتوں کی کوئی اولاد, کوئی رشتے دار؟ لیکن جو مٹی سے پیدا ہوئے ان سب کے رشتے دار ہیں, سب کے شادی شدہ لوگوں کی بیویاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, رشتے دار. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میں بشر ہوں. اور صرف اعلان نہیں, زندگی نے بتا دیا کہ میں بشر ہوں. میری امی کا نام یہ, میرے باپ کا نام یہ, میرے دادا کا نام یہ, میرے یہ چچا, یہ تائے, یہ رشتے دار ہیں سارے. پھر میں کھاتا ہوں, پیتا ہوں, میں سوتا ہوں, جاگتا ہوں, ساری لوازمات اور صفات جو ایک انسان اور آدمی کے اندر ہے سارے میرے اندر موجود ہیں. میں بے وضو ہو جاتا ہوں, میں پیشاب اور دوسری چیزوں سے مجھے وقت پڑتا ہے, واسطہ پڑتا ہے. جو دعویٰ کیا اس کو اپنے وجود سے ثابت کیا اور قرآن کی صداقت کو پیش کیا, سارے صحابہ نے یہ مان لیا. لیکن آج قوم بھی مانتی ہے, وہ تو اعلانیہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی نور اللہ, اللہ کے نور پر سلام ہو. صاحب کہتے ہیں جو مستوی عرض کا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یہ وہی اللہ ہے جو عرض پہ تھا, اب وہی اللہ مصطفیٰ بن کر زمین پہ آ گیا. اب بتاؤ یہ کس قرآن پر ایمان ہے؟ ایک آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان آدمی بشر نہیں, یہ میری ذات سے علیحدہ ایک ٹکڑا, ایک حصہ, ایک نور کا علیحدہ حصہ ہے. دکھا سکتا ہے کوئی قرآن ایسی آیت ہے؟ اب دنیا قرآن پر کیسے مان رکھتی ہے؟ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں دوسری آیت پیش کرائی کون سی؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں. یہ کون اعلان کر رہا ہے اور یہ آیت کہاں ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کر اپنی حقیقت میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، میرے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، الا ما شاء اللہ. لیکن اب تم یہ کہا دیکھو، یہ مختار کل ہیں، یہ جوڑیاں بھر کر دینے والے ہیں، یہ بگڑیاں بنانے والے ہیں، یہ کھوٹیاں قسمت کھڑی کرنے والے ہیں، جنت ان کی جاگیر ہے، یہ جنت دینے والے ہیں، اور دنیا کہتی بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا کھاتے ہیں تیرا ہی گاتے ہیں. بچے بچے کی زبان پر ایسے فکرے تم سنو گے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم جو دعویٰ کرتا ہے دنیا میں، قرآن حکیم اس کو ثابت کرتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن حکیم ایک زوراور کتاب جبرن منواتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ اٹھائیں، قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر، تفسیر سے ہٹ کر، تاریخ اٹھائیں اور اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا کہہ رہی ہے. آپ کو یہ واقعہ یاد ہے کہ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس و صحابہ کرام سے سوشل بائیکاٹ کی ہے، یاد تاریخ میں لکھا ہوا. اور نبی کریم اور صحابہ کرام ایک وادی میں آ کر ٹھہر گئے، صحیح ہے، سارے لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کی کہ نہیں ان کو کوئی چیز بیچو، نہ ان سے کوئی چیز خرید کرو. تمہارا مورخ لکھتا ہے کہ اگر رات کو، مغرب کو، مغرب کے بعد عشاء کو وہاں وادی کے قریب سے کوئی گزرتا تو چیخ و پکار کی آواز آتی اور بچے چیخ رہے ہوتے. کس سے؟ بھوک سے. جوڑیاں بھر کر دینے والا وہاں موجود. سوال ہوتا ہے کہ بچے کیوں چیخ رہے ہیں جبکہ جوڑیاں بھر دینے والا وہاں موجود. پھر بچے تیرے میرے ہیں، بچے صحابہ کے ہیں، کوئی سابقون سابقون کا مقام رکھتا ہے، کوئی صدیق کا مقام رکھتا ہے، کوئی ہونے والا شہید ہے، کوئی مقام نہیں تو اصحابی تو ضرور ہے. یہ تو باپوں کا حال ہے، مائیں تو انہیں مائیں، کوئی صدیق کا ہے، کوئی ہونے والی شہید ہے، اور ورنہ صحابیہ تو ضرور ہے. اب یہ بچے کون ہیں؟ آٹھ سال کا بچہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لے اور مان لے، اس کو کیا کہتے ہو؟ صحابی. یہ بچے بھی کیا تھے؟ یہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ یا تو ملم جوڑیاں بھر کر دیتے ہیں، مجذوب ننگے دھڑکے جوڑیاں بھر کر دیتے ہیں، یہ کلندر جوڑیاں بھر کر دیتا ہے، یہ بیر جوڑیاں بھر کر دیتے ہیں، یہ مکہ شیر جوڑیاں بھر کر دیتا ہے. اب کی دنیا میں تو کروڑوں ہیں جوڑیاں بھر کر دینے والے. اس وقت یہ جوڑیاں بھر کر دینے والے موجود ہیں، بچے کو چیختے ہیں. اب آپ کو قرآن کی صداقت ثابت ہوئی کہ قرآن نے جو اعلان کروایا تھا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کہ دنیا والوں سن لو، رسول ضرور ہوں، بڑی شان، بڑا مقام، بڑا درجہ رکھتا ہوں، لیکن میرے پاس اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان دینے کا کوئی اختیار نہیں، اور تمہارے لیے بھی میرے پاس نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تاریخ نے بتایا، اللہ کے رسول کی زندگی نے بتایا، اصحاب کرام کی زندگی نے بتایا، اصحابیات کی زندگی نے بتایا، اور 8-9 سال نوجوان ہونے والے بچوں کی زندگی نے بتایا کہ اتنا سے کوئی بھی گولی بن کر دینے والا بھر کر دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا جولی بھر کر دینے والا کوئی نہیں۔ وہ بھی اس کی مرضی، جیسے بھائی کہہ رہا ہے، بھرے ہی جانا بھرے۔ آپ میں پوچھ سکتا ہوں آپ لوگوں سے کہ قرآن پر ایمان ہے؟ ایک اور آیت سنو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ تم اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو، اللہ کے سوا جانتے ہو؟ ساری کائنات اللہ کے سوا ہے، انبیاء اللہ ہیں یا اللہ کے سوا ہے؟ باہر والوں سے پوچھا تو وہ کہیں گے اللہ۔ قرآن سے پوچھ کر بتاؤ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صحابہ، تابعین، جن، فرشتے، انسان، یہ سوا ہے؟ سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، دریا، سمندر، پہاڑ، جنگل، حجر و شجر، یہ اللہ کے سوا ہیں یا اللہ؟ واہ میرا اللہ، کیا اقبال تیری کلام کا، فرمایا میرے پاس سب کچھ ہے اور میرے سوا کے پاس یہ دل کا اٹھاؤ اتنا بھی کسی کے پاس نفع نقصان دینے کا اختیار نہیں۔ مانتے ہو کیا اس کو؟ مانتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ تعویذات کے اندر کوئی اثر، یہ بھی اللہ کے سوا ہے، تو ماننا پڑے گا یہ جادو جھوٹ کا پلندہ ہے، تو ماننا پڑے گا جلد بازی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ نظر باز ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ سایہ آسیب ہو گیا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ یہ بھاری جگہ اور یہ ہلکی جگہ یہ سارا جھوٹ ہے جی، اور کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سارے اختیارات اور اللہ کی ذات کے سوا کسی کے پاس ایک ذرہ بھی اختیار نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اب تم بتاؤ کہ دنیا کا ایمان قرآن پر ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور آیت سن لو، سینہ کھل جائے۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ یا لوگو، جس ہستی کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور تمہارا وہم اور گمان اور ظن اور عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہے، تو آج پکار کر دیکھو اور ساتھ حقیقت بھی سن لو، لا یملکون مثقال ذرۃ، ذرہ وہ بھی ذرہ ہے جو دوربین سے نظر آتا ہے، تمہاری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس دوربین سے نظر آنے والے ذرے کے برابر بھی ان کے پاس، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں ان کے پاس ایک ذرے کے برابر کوئی اختیار ہے، نہ زمین میں ان کے پاس ایک ذرے کے برابر کوئی اختیار ہے۔ وما لهم فیما من شرک، اور اس آسمان زمین کی کائنات میں ان کا کوئی حصہ ان کا کوئی حصہ کوئی اشتراک ان کا کچھ بھی نہیں ہے. سچی آیت حقیقت پر مبنی آیت. بتاؤ تم زندہ انسان بیٹھے ہو تمہارے پاس کیا اختیار ہے؟ تم اس اپنی آنکھ کے مالک ہو مالک؟ اس آنکھ کی روشنی اور بینائی تمہارے اختیار میں ہے؟ چیز کہنا چاہتے ہو تم رو رو کے تم سر کھول لیتے ہو لیکن جس نے روشنی دی تھی وہ تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور قرآن کی آیت گونجتی ہے کہ کہہ دیا تھا نا کہ تم ایک ذرے کا بھی اختیار اور ملکیت نہیں رکھتے. اس لیے عزیزو قرآن پر ایمان کا دعویٰ ہے تو قرآن پر ایمان لا کر دیکھو. جیسے قرآن کہتا جائے تم مانتے جاؤ. اس کو تو کہا جائے گا قرآن پر ایمان اور پھر ساتھ عمل بھی کر کے دکھاؤ. ہاں ادھر تو کہتے ہاں بالکل نہیں بالکل نہیں کوئی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں اور پھر دین کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے جھنڈا کر کے مہربانی کی ہے تو پھر قرآن پر کیسا ماننا ہوا اور کیسا عمل ہوا؟ اس لیے بھائیو افسوس سے کہنا پڑتا ہے بڑے دکھ سے کہ بڑی لکھی دنیا تیرا پروفیسر تیرا چانسلر تیرا یہ وکیل تیرا یہ جج تیرا انجینئر تیرا یہ ڈاکٹر تیرے یہ سائنسدان جو بڑی بڑی جائیداد کر رہے ہیں ان کو آج تک نہ اللہ سمجھ آیا نہ خود ان کی ذات ان کو سمجھ آئی نہ ان کو کائنات سمجھ آئی اور نہ ہی ان کو اللہ کا قرآن سمجھ آیا. دور نہ جائیے آپ اپنے دل کو اطمینان دلائیں گے کہ یہ تو وہ دنیاوی تعلیم حاصل کے پاس ہے قرآن کے لحاظ سے جائز ہے تو آپ اگر چاہیں تو موریوں کے پاس جائیں مفتیوں کے پاس جائیں دینی سکالروں کے پاس جائیں مسلموں کے پاس جائیں وہ بھی آج تک اللہ کو نہیں پہچان سکے اپنی ذات کو نہیں پہچان سکے اور قرآن کا علم ان کو حاصل نہیں ہو سکتا. ورنہ تو تم بتا سکتے ہو یہ قبروں پر جھکنے والے کس کے کہنے پر جھکتے ہیں؟ یہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے چشتی کس کے کہنے پر کہتے ہیں؟ اسے مولوی اور پیر کے کہنے پر. تو بتاؤ ان کو قرآن سمجھ آیا؟ اس لیے اگر ایماندار بننا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو قرآن پر ایمان لاؤ. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم میں ایمان لائے ہم بھی اگر ایسا ایمان لائیں گے تو یقیناً ہم مومن ہو کر مریں گے اور مومن ہو کر رہیں گے. اگر ہم ایسا ایمان نہ لائیں جیسے ہماری دنیا ایمان نہیں لائی تو پھر ہم ایمان پہ نہیں مر سکتے کفر شرک پہ مریں گے دنیا اور آخرت میں پھر اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے گا. استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.